مولانا محمد انصار خطیب مدنی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات، آپ کے کلمات جوامع الکلم کہلاتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر جملہ ادا فرماتے تھے لیکن اس جملے کے اندر معلومات کا خزانہ ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو حقیقت میں اللہ تعالی کی وحی ہوا کرتی تھی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دعوت میں گزری، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی اور امت محمدیہ کی کامل رہنمائی فرمائی، لیکن آن صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جو 10 ہجری آن صلی ہجرت کے 10ویں سال ہوا، وہ گویا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا لبے لباس تھا، اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر وہ تمام باتیں بتا دی جو امت کے دنیا و خیر کے لیے بہتری کا سبب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک حج ادا فرمایا جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس موقع پر 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی، اتنی بڑی تعداد یکجا طور پر کسی اور موقع پر مجھے نہیں مل سکتی، اور اشارتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کو مخاطب کر کے یہ کہا تھا، شاید آئندہ اس جگہ پر تم مجھے نہ پاؤ۔ گویا کہ آپ نے اشارہ دے دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارا دین مکمل ہو چکا اور اللہ کی نعمتیں تم پر تمام ہو چکی، اور دین اسلام کے علاوہ اب کوئی دین اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت اپنے دل میں بات کہی، جو بات تمام کو پہنچتی ہے پھر اس کے بعد نفس آنے لگتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر چند ہدایات دی، تو وہ جمعہ کا دن تھا اور 10 ہجری تھی، آج بھی جمعہ کا دن ہے اور عرفے کے میدان میں حجاج کرام سبھی جمع ہیں، تو اس مناسبت سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو پیغام دیا تھا، اس پیغام کو ہم اپنے ذہن و دماغ میں تازہ کریں اور یہ دیکھیں کہ میرے نبی نے اختتامی اپنی زندگی کے ایام میں جو قیمتی سبق دیے تھے، کیا میں اس پر چل رہا ہوں؟ جو باتیں بنائی تھی بتائی تھی، کیا اس کو میں اپنی عملی زندگی میں جگہ دیے ہوئے ہوں؟ اگر نہیں ہے تو پھر تو اس دن ہم کو عزم مسمم کر لینا ہے کہ نبی کی شفاعت اگر ہمیں حاصل کرنی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام پینا ہے، تو پھر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نادر نصیحتوں سے ہم اپنے آپ کو ہرگز الگ نہیں کر سکتے، اور اللہ کے یہاں ان نصائح پر عمل نہ ہونے پر، ان مواعظ پر کارمند نہ ہونے پر عند اللہ ہمارا مؤاخذہ ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ بہت ہی زیادہ جامع تھا، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نصیحتیں فرمائی، ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی، ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمۃ یوم ھذا وکحرمۃ یومکم ھذا وفی بلدکم ھذا۔ اس زمانے میں عرفے کے دن کا احترام تھا، کعبہ مشرفہ کو جاہلیت میں جاہل لوگ احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے ذہن و دماغ میں جس طرح اس دن کا تقدس ہے اور اس بلد اس جو ہے مقدس گھر کا تقدس ہے, اسی طرح تمہارے ذہن و دماغ میں ہر ایک کے خون کا, ہر ایک کے مال کا اور ہر ایک کے آبرو کا تحفظ اور اس سلسلے میں محتاط رہنے کی بھی تم کو ہم نصیحت کرتے ہیں. اس اعتبار سے جان لیا جائے دین اسلام دوسرے کے مال کی, دوسرے کے آبرو کی اور دوسرے کے جان کے تحفظ کا حکم دیتا ہے. اگر دشمنان اسلام ہم پر یہ کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گرد کا مذہب ہے, یہ سراسر اس پر الزام ہے اور اتہام ہے, اور اس کے گویا کہ اسلام کی خوبصورت شبی کو بھدا کرنے کی ایک ناکام کوشش ہے. اسی بار جب ایک پیغام ملا کہ خون کی حفاظت یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جان کی مال کی حفاظت اور آبروں کی حفاظت دوسروں کی عصمتوں کی حفاظت یہ اہم ترین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی جو حجۃ الوداع کے موقع پر ہمیں دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اہم ترین نصیحتوں میں ایک نصیحت کا تعلق سود سے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی حرمت کو سخت ترین طریقے پر بتایا اور سود خور کے تمہیں بتایا کہ وہ اللہ سے لڑتا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اپنے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب کا سود معاف کیا اور ان کے اصل حق کے حاصل ہونے کے اصلی حق کے حاصل ہونے سے زیادہ حق نہ حاصل ہونے کا وہاں پر اعلان کیا. اس اعتبار سے سود کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر عام ترین بات کی تو ہمارا مختلف طریقوں میں سود کا حاصل کرنا یا ہیرے بازی کا اختیار کرنا یا یہ سمجھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا سود مختلف ہے ہمارے زمانے کے سود سے سراسر غلط ہے. سود کیا جہاں پر بھی سود کیا میں دی جوگی وہاں پر بے برکتی آنا یقینی ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ تعالی ربا کو گھٹاتا ہے اور صدقات سے مال کو بڑھاتا ہے. تیسری نصیحت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع پر تھی کہ جاہلیت کی جو تہذیب تھی اور ان کے طور طریق تھے یا وہ طریقے اور رسم و رواج جو ہماری کتاب اللہ اور سنت رسول سے ٹکراتے ہیں وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں. ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نسی والا عمل تھا, وہے پیر کیا کرتے تھے مہینوں کے سلسلے میں. تو قرآن مجید کے اندر آیت اتری انما النسیء زیادۃ فی الکفر, کفر کے اندر زیادتی کے نتیجے میں نسی والا عمل ہوتا ہے. اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا جو میرے طریقے سے ہٹے گا, جو میرے بتائے ہوئے طریقے سے انحراف کرے گا اس کا انجام اچھا ہونے والا نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی من جملہ نصیحتوں میں ایک نصیحت عورتوں کے سلسلے میں تھی, استوصوا بالنساء خیرا, تم اپنی عورتوں کے سلسلے میں خیر کی نصیحت وصیت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے کے اندر عورتوں کے سلسلے میں خودی احکامات بتائے. عورت کو یہ بتایا اپنے گھر میں اس کو آنے مت دو جس کا آنا تمہارے شوہر کے لیے ناگوار ہے, اگر کہنے کے باوجود بھی وہ مانتی نہیں ہے تو تم ان کو مار سکتے ہو اور ان پر تنبیہ کر سکتے ہو, لیکن ایسی مار نہیں جس سے ہڈی ٹوٹے یا جس سے تکلیف ہو. تو عورتوں کے لیے اس کے اندر بتایا گیا کہ تم پر شوہر پر ضروری ہے کہ تمہارے نان نفقے کا نظم کرے, اور بیوی کو بتایا تم اپنے آپ کو اپنے شوہر کے حوالے کرو اور اس کے تابع فرمان بن کے رہو, اس سے تمہاری دنیا بھی خیر ہوگی اور عاقبت بھی تمہاری بہتر ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ مسلمان آپس میں باہم بہ بھائی ہیں اور اسلامی رشتہ یہ تمام رشتوں سے قوی تر رشتہ ہے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتا, ایک دوسرے کو ذلیل نہیں کرتا, اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری باتیں بتائی. اس موقع پر ہمیں سوچنا چاہیے اپنے بھائی مسلمان بھائی کو کسی طرح سے تکلیف پہنچانا یا اس کے مال کو دبانا یا اس کا حق باطل طریقے پر لینا یہ شرعاً ناجائز ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے منافی یہ بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر امانت کی بات کا بھی تذکرہ فرمایا کیونکہ امانت کا معاملہ بڑا سنگین ہے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها, بعض امانتیں وہ ہوتی ہیں جس کا تعلق بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے, بعض امانتیں وہ ہوتی ہیں جن کا باہمی بندوں کا آپس میں تعلق ہوتا ہے. فرائض کی ادائیگی اللہ کی امانت ہے, نماز کا پڑھنا اللہ کی امانت ہے, اگر اس سلسلے میں کوتاہی ہوگی گویا کہ وہ خائن ہے. کسی طرح اپنے باہمی بھائیوں کے اندر اگر کسی نے کسی کے ساتھ معاملہ کیا, امانت رکھوائی اور اس نے اس امانت کو اس وقت پر نہیں دیا تو گویا کہ اس نے امانت کے اندر خیانت کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کی ادائیگی کا پر اس وقت بہت زور دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی فرما دیا میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں, جب تک اس دو چیزوں کو تھامے رہو گے گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی. ایک کتاب اللہ ہے قرآن مجید ہے اور دوسرے احادیث مبارکہ ہے. ان رسیوں کو جو مضبوطی سے تھام لیتا ہے وہ گویا کہ مضبوط کڑے کو پکڑ لیتا ہے اور اس کی نجات اس سے آسان ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ بھی تھی باہمی مساوات بندوں کے اندر ہو. بلال اور ابو بکر میں کوئی اسلامی اعتبار سے فرق نہیں ہے, قبائلی اعتبار سے یا علاقائی اعتبار سے یا لسانی اعتبار سے کوئی معیار اسلام کے اندر نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تمہارا اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے بڑا مرتبہ سب سے بڑا مرتبہ اس کا ہوگا جو تم میں سب سے زیادہ تقویٰ کو اپنانے والا ہوگا. لا فضل لعجبی علی عربی ولا لعجبی علی عربی الا بالتقویٰ. صاف طریقے پر فرمایا عربی کو عجمی پر, عجمی کو عربی پر اگر تفاوت ہے اور ایک دوسرے کو برتری حاصل ہے تو تقوی کی بنیاد پر, چمڑی کی بنیاد پر نہیں یا زبان کی بنیاد پر نہیں. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے اس موقع پر ایک بات یہ بھی کہی, دیکھو شیطان اتنی جرات نہیں کر سکتا کہ تمہارے علاقوں کے اندر بت پرستی کو عام کر سکے. ولیکن التحریش بینکم, لیکن چھیڑ چھاڑ والا کام کرے گا, جو کام تم حقیر سمجھتے ہو, جس کو بڑا گناہ نہیں سمجھتے وہ کام کرائے گا, بد نگاہی کرائے گا, بدگوئی کرائے گا, غلط باتوں کو سننے پر آمادہ کرے گا, غلط چیزوں کو پینے پر آمادہ کرے گا, غلط جگہوں پر چلنے کا آمادہ کرے گا. اور صحیح بات ہے, شیطان اپنی مہم کے اندر کامیاب اور ہمارے نبی کے باتیں جو ہمارے لیے رہنما اصول کہتے تھے وہ حیثیت رکھتی تھی, اس پر عمل کرنے میں ہم کوتا نظر آتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں ایوہ الناس کے ذریعے سے انسانیت سے ہمدردی کا سبق دیا ہے اور اس سے محبت کا ثبوت دیا ہے. لیکن آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے میرے کاندھوں پر ڈالی تھی کیا میں نے ذمہ داری کو ادا کیا؟ جو پیغام سماوی میرے ذمہ تھا کیا میں نے اس کو تم تک بے کم و کاج پہنچا دیا؟ سبوں نے کہا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کی, آپ نے نصیحت کی امت کو اور آپ نے اپنی محنت کے اندر جان توڑ کوشش کر لی. لیکن اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بھی مخاطب کر کے یہ کہا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، تم میں سے موجود غائب تک بات پہنچائے. اللہ تعالی ہمارے صحابہ کرام کو بلند ترین درجہ عطا فرمائے. انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پوری طرح نبھایا، عالم کے چپے چپے میں پہنچے اور ان کا دین کا پیغام اور دعوتی اپنی ذمہ داری انہوں نے 100% ادا کی. اب سوال یہ ہے، جو امانت انہوں نے ہم تک پہنچائی تھی، کیا اس امانت کو ہم ادا کر رہے ہیں؟ اس بارے میں سنجیدگی سے سوچنا ہے. اگر امانت کی صحیح ادائیگی ہے تو پھر ہمارے عقیدے کے اندر فتور کیوں ہے؟ اللہ پر ہمارا کامل توکل کیوں نہیں ہے؟ ہماری نمازوں کے اندر تفاوت کیوں دیکھا جاتا؟ کسی نماز میں 4 صف، کسی نماز میں 8 صف؟ تو کیا یہ ہماری کوتاہی کی دلیل نہیں ہے؟ ہمارے معاملات گڑبڑ نہیں ہیں کیا؟ ہم لوگ اپنے کاروبار میں جھوٹ نہیں بولتے، باطل طریقوں پر کماتے نہیں ہیں کیا؟ مشتبہ طریقے پر ہمارے معاملات نہیں ہے؟ کون درست کرے گا؟ کون اس کے لیے آگے بڑھے گا؟ کسی ایک طبقے کی ذمہ داری اصلاح کی نہیں ہے، امر معروف نہی عن منکر امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے. کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور خیر امت کے فرد ہونے کے تحت امر معروف نہی عن منکر ہم میں سے سب کی ذمہ داری بنتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اخلاق کے اندر کس قدر بگاڑ آ گیا. یار نے، مغربیوں نے اپنے طریقے کو اپنانے کے لیے کوئی پبلسٹی نہیں کی. دین اسلام کی تعلیمات نبوی طریقے کو بیان کرنے کے لیے منبر و محراب سے آواز اٹھائی جاتی ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ بات سنی انسنی کر دی جاتی ہے، اور جو ہم سے ہزاروں کلومیٹر دور ہونے کے باوجود ان کی تہذیب کو ہم چاٹتے ہیں، جس پر کوئی جو ہے بشارت نہیں ہے، بلکہ اس پر تو اللہ کے یہاں مؤاخذہ ہو سکتا ہے اور اللہ کے نبی کی شفاعت سے محرومی ہو سکتی ہے. معاشرتی زندگی کے اندر بھی حالات بڑے دگرگوں ہیں. ہماری بیویوں کے ساتھ، ہمارے والدین کے ساتھ، اپنی بچیوں کے ساتھ ہمارا کہاں کا معاملہ؟ کیا نبوی طریقے پر ہے؟ کیا ہم اپنی بچیوں کی نگرانی کرتے ہیں؟ وہ کہاں جاتی ہے، کہاں آتی ہے؟ کیا ان کی نگرانی کرنا، ان کو بہتر، ان کے ساتھ بہتر تربیت کا نظام ہمارے ذمے نہیں ہے؟ کیوں ایسے واقعات پیش آتے ہیں جس کی وجہ سے معاشرے کی بدنامی ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے اندرون کے اندر کی خرابیاں ابھر کر سامنے آتی ہیں؟ ضرورت اس بات کی ہے، شوہر اپنے حقوق کو سمجھے، بیوی اپنے حقوق کو سمجھے، والدین کے حقوق کو سمجھے، ان کے بیٹے سمجھے، ان کے اولاد سمجھے، اور والدین اپنے اولاد کے حقوق کو سمجھے. یہ تمام چیزیں بالکل صاف شفاف آئینے کی طرح سے ہمارے پاس موجود ہے، لیکن عمل کرے گا کون؟ اس لیے ان مبارک ایام کے اندر رجوع اللہ کی ہماری کیفیت ہو، اللہ سے مانگا جائے، توفیق مانگی جائے، اپنے اعمال کا محاسبہ کیا جائے. ذلحجہ کا مہینہ وہ اسلامی مہینے کا 12واں مہینہ ہے، تو ہم ابھی سے تیاری کریں کہ 1444 کا سال ہمارے لیے انشاءاللہ خیر کا سال ہوگا، ایمانی ترقی کا سال ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کا سال ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان مبارک ایام کو ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب بنائے، اور ان ایام کو امن و امان کے ساتھ، خیر کے ساتھ گزارنے کی ہم سب کو توفیق دے، اور عید قربان کا صحیح مقصود اپنے خواہشات کی قربانی دینے والا جذبہ جو ہم سب کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.